السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نیو یارک بم دھماکے کے ملزم کے پاکستان کے سفر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انتہا پسندی کی جانب راغب ہوا. پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
توہین مذہب کے الزام میں ایک مسیحی نوجوان گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق لائحہ عمل پر سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس. حکومت نہیں چاہتی کہ پناہ گزین کوئی غلط تاثر لے کر جائیں، وفاقی وزیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں جاری ہے. آج پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کیا. دہشت گردی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار رہا ہے جو بیرون ملک سے منظم کی گئی اور جس کے لیے بیرون ملک سے رقم فراہم کی گئی. ہم بیرون ملک سے کی گئی اس دہشت گردی کو اپنے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. نیو یارک اور نیو جرسی میں بم کے حملوں کا مبینہ طور پر ارتکاب کرنے والا شخص احمد خان ریحامی گرفتاری کے بعد تحقیقاتی ادارے اس مشتبہ شخص کے خاندان سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں. صدر باراک اوباما نے منگل کے روز نیو یارک میں پناہ گزینوں کے بارے میں ایک سربراہ کانفرنس کی میزبانی کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں جاری ہے. آج پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کیا. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں عالمی برادری پر زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر جیسے تنازعات کے حل کے لیے بامقصد مذاکرات کی حمایت کی جائے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان اور خطے میں ہمیشہ امن اور مصالحت کی کوششیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مسئلے کا حل محض فوجی طاقت کا استعمال نہیں ہے. دہشت گردی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا،
مائی کنٹری ہیز بین دا پرنسپل وکٹم آف ٹیروریزم انکلوڈنگ دیٹ سپورٹڈ اسپانسرڈ اینڈ فائنینسڈ فرام ابراڈ. وی ول ناٹ الاؤ ایکسٹرنلی اسپانسرڈ ٹیروریزم اینڈ تھریٹس آف ڈیسٹیبلائزیشن ٹو کاز ٹربلنس ان پاکستان.
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار رہا ہے جو بیرون ملک سے منظم کی گئی اور جس کے لیے بیرون ملک سے رقم فراہم کی گئی. ہم بیرون ملک سے کی گئی اس دہشت گردی کو اپنے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے ہزاروں شہری اور سیکیورٹی اہلکار دہشت گرد حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، اور اسے دہشت گردی کے اس عفریت کو ختم کرنے کا ہمارا عزم مزید بڑھا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی صورتحال اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا،
پیس اینڈ نارملائزیشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کینٹ بی اچیوڈ وداؤٹ اے ریزولوشن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ. دس از این آبجیکٹیو ایویلویشن ناٹ اے پارٹیزن پوزیشن. آر پریڈکشنز ہیو ناؤ بین کنفرمڈ بائی ایونٹس. اے نیو جنریشن آف کشمیریز has risen spontaneously against India.
نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کشمیر کا تنازع طے کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک حقیقی اندازہ ہے، پارٹی کی بنیاد پر نہیں. ہماری پیشگوئی کی تصدیق واقعات ہو گئی ہے. کشمیر کی نوجوان نسل ایک ساتھ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس قبضے سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے. بھارتی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والا برہان وانی کشمیریوں کی نئی انتفادہ کی علامت بن کر ابھرا ہے. یہ تھے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب سے چند اقتباسات. ہمارے ساتھی محمد عاطف نیو یارک میں موجود ہیں، آئیے ان سے بھی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم عاطف.
جی وعلیکم السلام.
ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ موٹی موٹی باتیں تو وزیراعظم نواز شریف کے خطاب کی بتائیں، لیکن آپ وہاں موجود ہیں اور آپ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی، تو اس کے علاوہ بھی اور رہنماؤں نے وہاں تقریریں کی ہیں، تو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا؟
جی دیکھیے، آپ نے ان کے سیدھا سیدھا پوائنٹس تو ابھی اپنے انٹرو میں بتائے ہی ہیں، اور یہی باتیں اس پوری تقریر میں اہمیت کی حامل بھی تھیں. کچھ چیزیں جو جن کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے ایکسٹرنل ٹیررزم ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی صورتحال ہے، انڈیا سے بات چیت کی صورتحال ہے، ڈائیلاگ پہ جو مشکلات ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل کو یاد دلوایا کہ 70 سال سے ایک مسئلہ ہے جس کو اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور اپنی قرارداد کے مطابق حل کرنے میں ناکام رہی ہے. پاکستان کا فوکس بھی یہی تھا اس دورے میں. پرائم منسٹر، جیسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پرائم منسٹر اسی موضوع پر بات کریں گے، کشمیر کے ایشو پر بات کریں گے، اور پرائم منسٹر نے یہی کیا. لیکن اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ فوکس کرتے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف کشمیر، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اور ایٹمی ہتھیاروں کا جو ایک ایٹمی ہتھیاروں کی جو جنگ ہے اس خطے میں، اس پر فوکس رکھا.
اور اسمبلی میں بہت سے دوسرے رہنماؤں کی تقاریر بھی جاری ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ماحول کیسا ہے، اور زیادہ تر رہنما کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟
زیادہ تر جو یہ کہہ لیجیے ایسے ملک جن کا اسٹیٹس when it comes to world powers ایسا ہے کہ وہ دنیا بھر میں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں ان کی آواز شامل ہوتی ہے، تو وہاں تو زیادہ بات چیت ان جنگوں پہ کی جا رہی ہے جو کہ جا رہی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، جس میں سب سے بڑا جو مارکا ہے وہ ہے عراق اور شام میں، اس پر بات چیت کی جا رہی ہے. ریفیوجیز کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، ریفیوجیز کے اوپر ہی اس اجلاس میں فوکس ہونا تھا.
اور اسمبلی سے باہر کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس خبریں ہیں کہ کچھ ایرانی لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے پرامن.
جی ایرانی مظاہرہ جب میں یہاں آ رہا تھا اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، اگر وہ تھا بھی تو کہیں دور تھا. اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی مظاہرہ کرنا تھا، وہ بھی مجھے تو کہیں ان کے جھنڈے اور ان کے لوگ نظر نہیں آئے. شاید ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ میڈیا انٹرنس کے بالکل سامنے مظاہرین کو جگہ دی جاتی ہے، اور یہ بلاک 47th Street پر ہوتا ہے. وہاں پر مجھے نہ تو ایرانی مظاہرین نظر آئے، نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ کے مظاہرین نظر آئے.
اچھا، اس کے علاوہ وزیراعظم نواز شریف نے آج تقریر کی اور کچھ رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ تو کوئی خاص ایسی ملاقات، کوئی بات چیت آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو؟
آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اگر آپ اپنا سوال ریپیٹ کر دیجئے.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کی مزید مصروفیات یا ان کی ملاقاتوں کے بارے میں کچھ اگر آپ جانتے ہوں تو بتائیے گا.
جی آج ان کی ایک اہم ملاقات تو صبح چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسی بڑی ملاقات ابھی طے نہیں ہوئی. وزیراعظم یہاں جمعے تک ہوں گے، اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے. یقیناً کچھ بائی لیٹرل میٹنگز اور ہونے کی توقع ہے. آفیسز یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں طے کروائیں، جو ہی ہمیں کوئی اس بارے میں مزید معلومات ملیں گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے.
بہت شکریہ محمد عاطف آپ کا. اب یہ کچھ دوسری رپورٹیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب سے قبل انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے مزید صلاح مشورہ کیا. اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے نیو یارک سے ٹیلی فون کے ذریعے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے رابطہ کیا اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی میں مبینہ دہشت گردوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کے ساتھ تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل نوائز شریف کے درمیان یہ پہلا رابطہ تھا، کیونکہ بھارتی کشمیر میں حملے سے قبل ہی پاکستانی وزیر اعظم نیو یارک کے لیے روانہ ہو چکے تھے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کشمیر میں حملے کے بعد بھارت کے کچھ حلقوں کی طرف سے ان کے بقول بعض جارحانہ بیانات سامنے آئے تھے اور ان حالات میں یہ رابطہ ضروری تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول تک کوارڈینیشن ہو گئی. یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری تھا کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے جس میں تینوں چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے اور ڈیفینس کے معاملات میں وہی اپروول دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان سے وربل اپروول ان ایشوز پہ دے دی ہے کہ اگر خطرات ہوئے ملک کو تو کیا کیا جائے گا.
بھارت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اوڑی میں حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کا تعلق پاکستان میں موجود کلدم تنظیم جیش محمد سے تھا اور انہیں پاکستان کی حمایت حاصل تھی. تاہم پاکستان کی طرف سے بھارتی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ فوج کے سربراہ نے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا ہوگا کہ ان کے ملک کا بھارتی کشمیر میں حالیہ حملے سے کوئی تعلق نہیں.
کرنا تھا تاکہ وہ اس چیز کے لیے اپنے ملک کو پراپرلی ریپرزینٹ کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں کہ پاکستان اس میں قطعاً ملوث نہیں ہے.
ادھر حالیہ کشیدگی کے بعد ملک کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد میں بظاہر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ دہشت گردی کا ممکنہ خطرہ بتائی جا رہی ہے. دریاسنا پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاک افغان سرحد کے قریب نگرانی بڑھانے کے لیے وسائل سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. گزشتہ ماہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سول آرمڈ فورسز کے 29 مزید ونگز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد سرحد کی نگرانی اور داخلی سلامتی کو بہتر بنانا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
نیو یارک میں بم دھماکوں کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ شخص احمد خان رحامی کی گرفتاری کے بعد میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ رحامی کی اہلیہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہے اور رحامی سن 2014 میں پاکستان بھی گیا تھا. اس سلسلے میں پاکستانی تجزیہ کاروں کے تبصروں پر مبنی اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق نے دی ہے.
نیو یارک میں بم دھماکے میں ملزم قرار دیے گئے افغان نژاد امریکی شہری احمد خان رحمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پاکستان کا بھی سفر کر چکے ہیں. ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جن میں کہا گیا کہ پاکستان کے سفر کے بعد احمد خان رحمی انتہا پسندی کی طرف مائل ہوئے. پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بغیر تحقیقات کے یہ الزام عائد کیا جانا کہ پاکستان کا سفر کرنے سے احمد خان رحمی انتہا پسندی کی جانب مائل ہوئے یہ درست نہیں. پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ اچھے اور برے عناصر تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے بقول دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کا پاکستان سے تعلق تلاش کرنا درست نہیں.
پاکستان میں جو بستے ہیں وہ 99% 98% سارے نارمل بندے ہیں. 1% آدھا فیصد ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ریڈیکلائز. تو اب اس میں پاکستان کی کہاں سے ذمہ داری آ گئی؟ اگر وہ بچہ ریڈیکلائز ہو گیا امریکہ میں رہ کے، اور اگر وہ افغانستان آیا لیٹ سے کہ اس نے یہاں پر ایئرپورٹ استعمال کیا یا جو کچھ بھی ہوا، تو اسے پاکستان کی ذمہ داری ڈالنا میرا خیال ہے کہ یعنی وچ ہنٹ والی بات ہو جاتی ہے.
تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے اور اس وقت اس مسئلے سے نجات کے لیے بھرپور کاروائی کی جا رہی ہے. پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بین الاقوامی برادری کو پاکستان پر اعتماد کرنا چاہیے.
کہ وہ پاکستان گیا تھا تو وہاں سے وہ کچھ لے کے آئے. امریکہ میں رہتے ہوئے کئی لوگ ہیں جو کاروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ سراسر الزام دینا پاکستان کو وہاں ہو گیا ریڈیکلائز ہو گیا، یہ سراسر زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان تو خود جان چھڑاتا ہے ان لوگوں سے، تو اس لیے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرے یورپ اور امریکہ اور باقی دنیا بھی کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی جانوں کو نذرانہ دیتے ہوئے دہشت گردی خاتمے میں انوالو ہیں.
اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق رحمی نے 2011 میں پاکستان کا سفر کیا تھا جہاں اس نے 3 مہینے قیام کیا, جبکہ آخری مرتبہ وہ مارچ 2014 میں پاکستان کے شہر کوئٹہ میں گئے جہاں انہوں نے شادی کی. احمد خان رحمی جنوری 1988 میں افغانستان میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی
پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے مسئلے پر بدھ کے روز آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں اس اہم مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو درپیش مختلف مسائل اور ان کی رضاکارانہ وطن واپسی سے متعلق قومی نقطہ نظر جاننے کے لیے اسلام آباد میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس کی میزبانی ریاستوں اور سرحدی امور کی وفاقی وزارت نے کی, جس کے وزیر عبد القادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی باعزت اور رضاکارانہ وطن واپسی کے عزم پر قائم ہے اور ملک میں مقیم افغان شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے تمام ممکنہ اقدام کیے جائیں گے. صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ایسی شکایات سامنے آئی تھیں کہ وطن واپس جانے والے پناہ گزین پاکستان کے بارے میں اچھا تاثر لے کر نہیں جا رہے, جو کہ دہائیوں تک افغانوں کی میزبانی کرنے والے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے.
ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ غلط تاثر کے ساتھ چلے جائیں, ہمارے ملک کے خلاف کوئی عام پر بات کریں یا کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. ہم نے بہت اچھا مہمان نوازی کیا, 37 سال کا عرصہ اس میں ہم نے گزارا اور یہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے, تقریباً 30 لاکھ کے قریب یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے دوستوں کے طور پر اس میں ہمارے ہمسائے ملک میں ہمارے بھائی ملک میں وہاں پر رہے.
ملک میں سرکاری اندازوں کے مطابق 15 لاکھ کے لگ بھگ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ, جبکہ اتنی ہی تعداد میں بغیر کسی قانونی دستاویز کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی UNHCR کے مطابق رواں سال ستمبر کے پہلے ہفتے تک 1,11,000 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں اور جولائی سے ان کی وطن واپسی میں تیزی دیکھی گئی تھی. گو کہ حکومت اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں قیام کی مدت میں آئندہ سال 31 مارچ تک توسیع کر چکی ہے, لیکن حالیہ مہینوں میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں افغانوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کے تناظر میں بہت سے افغان اپنے وطن واپس جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. بدھ کو ہونے والے اجلاس میں شریک خیبر پختونخوا حکومت کے صوبائی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پناہ گزینوں کی شکایات کے ازالے کے لیے صوبائی سطح پر 10 رکنی کمیٹی قائم کی جا چکی ہے.
رجسٹرڈ افغان مہاجرین سے ہمیں KPK گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے, بھلے وہ جتنا عرصہ رہے, لیکن یہ جو انرجسٹرڈ ہیں یہ ایک مسئلہ ضرور ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں بھی آج بھی سیفران میں بات کی ہے کہ ان کی جلد از جلد رجسٹریشن ہو جائے تاکہ ہمارے پاس ان کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے, ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا واقعی یہ افغان لوگ ہی ہیں یا کوئی اور کسی ملک کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں.
ملک کے بعض حلقوں کی طرف سے اس بنا پر بھی افغان پناہ گزینوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے مطالبات میں اضافہ دیکھا گیا تھا کہ متعدد واقعات میں حکام کے بقول مشتبہ دہشت گرد افغان بستیوں میں پناہ لیے ہوئے پائے گئے, جبکہ مختلف جرائم میں غیر اندراج شدہ پناہ گزینوں کی وابستگی کی خبریں سامنے آئی تھیں. تاہم وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ کا کہنا تھا کہ غیر اندراج شدہ افغانوں کی رجسٹریشن سے متعلق تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی, جبکہ اس بارے میں بھی متعلقہ وزارتوں سے مشاورت کی جا رہی ہے کہ ایسے افغان جنہوں نے پاکستان میں جائیدادیں بنائیں اور کاروبار شروع کر رکھے تھے ان کے اثاثوں کی فروخت میں انہیں کسی طرح استحصال کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکومت اور ایک انتہا پسند گروپ حزب اسلامی کے مابین امن معاہدہ کل یعنی جمعرات کے روز متوقع ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
یہ بات کریم امین نے, جو کابل میں حزب اسلامی کے وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں, بدھ کے روز وائس آف امریکہ کو بتائی. انہوں نے کہا کہ امن معاہدے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں. کسی بھی فریق کی جانب سے اس معاہدے کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. تاہم افغان امن کونسل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سمجھوتے کا مسودہ 25 شکوں پر مشتمل ہے. معاہدے کے تحت حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کو واپس افغانستان آنے دیا جائے گا اور وہ ملک میں رہنے کے لیے 2 جگہوں کا انتخاب کریں گے اور ریاست کی جانب سے ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. افغان امن کونسل نے مزید بتایا کہ افغان حکومت کی جانب سے حزب اسلامی کے ان ہزاروں حامیوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کی جائے گی جو اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. افغان امن کونسل کے رکن عبدال حکیم مجاہد نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو ایک انٹرویو میں بتایا افغانستان کے لوگ گزشتہ 40 سالوں سے دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں اور اب وہ مذاکرات کے ذریعے امن کا قیام چاہتے ہیں۔ دوسری جانب افغان پارلیمان کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی نے اس امن معاہدے کو قیام امن کے لیے روشنی کی ایک کرن قرار دیا ہے۔ انتہا پسند گروپ حزب اسلامی اور افغان حکومت کے مابین یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امن کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان کے مختلف علاقوں میں تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ کابل میں ہونے والی ایک تقریب میں افغان خواتین نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت مخالف گروپوں سے مذاکرات میں خواتین کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما نے منگل کے روز نیو یارک میں پناہ گزینوں کے بارے میں ایک سربراہ کانفرنس کی میزبانی کی اور کہا کہ دنیا کو اس وقت انتہائی شدید بحران کا سامنا ہے، مگر اس کانفرنس میں ان لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبر بھی تھی جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
صدر اوباما نے موضوع پر بات کرتے ہوئے لاکھوں پناہ گزینوں کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا،
وی آر ہیئر بیکاز رائٹ ناؤ ان کراؤڈڈ کیمپس اینڈ سٹیز اراؤنڈ دی ورلڈ دیئر آر فیملیز فرام دارفور اینڈ چاد، پیلسٹینینز اینڈ لبنان، افغانز اینڈ پاکستان۔
ہم یہاں جمع ہیں کیونکہ دنیا بھر کے شہروں میں پر ہجوم کیمپوں میں دارفور اور چاڈ سے خاندان موجود ہیں، لبنان میں فلسطینی، پاکستان میں افغان، ایکواڈور میں کولمبیا والے موجود ہیں۔ برسوں ہم نے یہ برداشت کیا ہے۔ بعض معاملات میں عشروں سے لوگ راشن اور امداد پر زندہ ہیں اور ان کا خواب ہے کہ کبھی ان کا اپنا گھر ہوگا۔ ان پناہ گزینوں میں سے ایک شام سے نکلی، اس سال کے ریو اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا اور اب جرمنی میں مقیم ہے۔ ان کی جانب سے یہ ان رہنماؤں کے لیے پیغام ہے جو اس کے خاندان کی طرح دیگر خاندانوں کی قسمت کے فیصلے پر غور کر رہے ہیں۔
It is not a choice to flee from your home and that refugees are normal people who can achieve great things if given the opportunity.
اپنے گھر سے بھاگنا آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اور پناہ گزین عام معقول انسان ہوتے ہیں جو موقع ملنے پر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی حالت نے امریکہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور کینیڈا، ایتھوپیا، جرمنی، اردن، میکسیکو اور سویڈن کے رہنماؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ یا تو بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں قبول کریں یا مزید مالی مدد فراہم کریں۔ منگل کو اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ گوگل، مائیکروسافٹ، ٹویٹر اور فیس بک سمیت امریکہ کی 51 کمپنیوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے لیے سرمایہ کاری، احتیاط اور فنڈز کی صورت میں $65 کروڑ دیں گے۔ یہ کمپنیاں مختلف صورتوں میں امداد دیں گی، جن میں ٹیبلٹس، تربیت، تعلیم اور ملازمت میں مدد شامل ہے۔ صدر اوباما نے دنیا بھر کے لیڈروں سے کہا کہ وہ ہمدردی رکھیں اور پناہ گزینوں کے بحران سے نظریں نہ چرائیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ پوری دنیا کا ایک مشترکہ امتحان ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام فکر فن میں اس وقت ہم ایک رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں جو لاہور سے ہمارے نمائندے افضل رحمان نے بھیجی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے جس کے تحت ایک متنازعہ فلم مالک پر یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس فلم پر پابندی کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ نے بدھ کے روز پاکستانی فلم مالک کی نمائش پر وفاقی وزارت ثقافت کی عائد کردہ پابندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پورے صوبے پنجاب میں اس فلم کی نمائش کی اجازت دے دی۔ فلمی صنعت نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ معروف فلمی ہدایت کار اور پروڈیوسر سید نور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
خیال ہے کہ جو پابندی اٹھائی گئی ہے یہ ایک انتہائی منصفانہ ڈیسیزن ہے، کیونکہ جو پابندی لگائی گئی تھی وہ پرسنلی کوئی اناج کے تحت یا کچھ پرسن ہو گئے تھے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس سے پابندی لگوا دی، دیٹ واز ٹوٹلی رانگ۔ تو اس پابندی پہ جہاں تک میں یہ کہوں گا کہ فلم پہلے سے زیادہ پاپولر ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ پہلے کم لوگوں نے دیکھی تھی، اب زیادہ لوگ دیکھیں۔
قبل ازیں اس ماہ کی 6 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی صوبہ سندھ میں فلم مالک کی نمائش کی اجازت دے دی تھی، تاہم پنجاب میں اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر میاں محمود الرشید نے اس پابندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد فلموں کی نمائش سے متعلق فیصلہ سازی صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے اور یہ کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اپنی درخواست میں انہوں نے وفاقی حکومت پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے بقول یہ پابندی 18ویں ترمیم پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت پاکستانیوں کو اس فلم کو دیکھنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نے قبل ازیں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کا اعلان بدھ کے روز کیا گیا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں،
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے۔ سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں۔ سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے۔
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی، اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے، جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں،
10 hours, 3 days take a bus for 20 hours because they know that us being there,
یہ لوگ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں 3 دن تک، 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں۔ یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی۔ تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا، یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے، اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے۔ دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں۔
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو۔ انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے، اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان کا کام بہت قابل قدر ہے۔ اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک پاکستانی مسیحی نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے فیس بک پر توہین مذہب سے متعلقہ کسی مواد کو پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مبینہ طور پر توہین آمیز تصویر کو پسند کرنے پر ایک مسیحی نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 18 سالہ نبیل چوہان پر الزام ہے کہ اس نے مذہبی طور پر توہین آمیز تصویر کو سماجی رابطے کی سائٹ پر پسند کیا اور اس کا دوسروں کے ساتھ تبادلہ بھی کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے اس تصویر کو اپنے موبائل فون پر بھی محفوظ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق نبیل کے ایک مسلمان دوست نے اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر مبینہ طور پر توہین آمیز تصویر کو دیکھنے کے بعد اس کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نبیل کو گرفتار کرنے کے بعد اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایسے واقعات میں ملوث افراد کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مشتعل لوگوں نے ان مقدمات میں ملوث ملزموں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جبکہ کئی ایک کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ماضی میں ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے ذاتی رنجش اور مخاصمت کی بنا پر توہین مذہب کے قانون کی آڑ میں دوسروں پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ توہین مذہب کے معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر ایسے مقدمات میں ملوث افراد کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
پاکستان میں موت کی سزا ہے بلاسفمی کے لیے، مگر قانون کے تحت ابھی تک کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی ہے، مگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی وجہ سے، چاہے وہ موب جسٹس کہیں یا برابر جیل میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، پولیس والوں نے قتل کیا ہے، تو اس کی تعداد 761 ہے۔
انہوں نے کہا کہ توہین مذہب کے الزام کی حساس نوعیت کے پیش نظر ایسے مقدمات کی تفتیش صاف و شفاف ہونی چاہیے۔
بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی ہے اور فارملی کسی کو چارج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے۔ تو فوراً یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو جس کو چوز کیا ہے وہ مطلب وہ گلٹی ہے۔ تو ہر جرم میں پرنسپل تو یہی ہوتے ہیں نا کہ انوسنٹ انلیس پروون گلٹی۔
انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے اس قانون کے مبینہ طور پر غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان سے مناسب اقدامات کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں مذہبی حلقوں کی اکثریت اس قانون میں کسی بھی طرح کی ترمیم کے خلاف ہے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کو واقعات کی پوری طرح سے چھان بین کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان میں متعدد افراد جن میں مسلمان اور دیگر مذہبی برادریوں کے لوگ بھی شامل ہیں کو توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمات کا سامنا ہے، اور ان میں سے کئی ایک کو ذیلی عدالتیں موت کی سزا سنا چکی ہیں، لیکن تاحال کسی کی بھی سزا پر اس لیے عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ ان سزاؤں کے خلاف ان کی اپیلیں ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے پاکستان دشمن بیانات کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی ایک رپورٹ۔
بدھ کو متحدہ قومی موومنٹ سمیت سندھ اسمبلی نے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ 22 اگست کو پاکستان مخالف بیان اور نعروں، ہنگامہ آرائی اور میڈیا پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا کر سزا دینے کے لیے متفقہ قرارداد کے حق میں جو جماعتیں تھیں ان میں متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ شامل ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سید سردار احمد نے اس موقع پر اسمبلی میں کہا،
ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق سخت سے سخت کارروائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے۔
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے خلاف قرارداد میں خود ایم کیو ایم پاکستان شامل ہے۔
لندن میں جو الطاف حسین کے حامی ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس قرارداد سے تعلق کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ترجمان نے ابھی گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم کا وجود نہیں۔ تو یہ کشمکش بڑھ رہی ہے اور اس کشمکش میں ضروری ہے کہ ایم پی ایم کو کام کرنے کا موقع ملے، مگر اس کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کا عسکری رنگ قائم نہ ہو سکے، نہ شہر میں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اور گروہ بتہ وصول کرنے کی گروہ بنا سکے، نہ پاکستان سے پیسہ کسی فرد یا جماعت کے لیے باہر جائے اور نہ اسلحہ کی فراہمی ہو۔
پروفیسر توصیف احمد کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں مذہبی انتہا پسند سوچ کے خلاف ایک مؤثر توازن کا کام کرتی ہے، اور اس سال قربانی کی کھالیں جن اداروں کو ملی ہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کہیں ان میں انتہا پسند اور عسکریت پسند عناصر تو شامل نہیں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے لندن میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے 4 ارکان سے لا تعلقی کر لی ہے، اور یوں ندیم نصرت متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینئر نہیں رہے تھے، لیکن بدھ کی شب ندیم نصرت نے لندن سے ایک بیان جاری کیا کہ ایم کیو ایم ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی، اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی تائید سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی، تنظیمی ڈھانچے اور تمام شعبے تحلیل کر دیے ہیں، جس کے رد عمل میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بیان سامنے آ گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے 23 اگست کے اقدام پر قائم ہے اور ایم کیو ایم کے تمام شعبہ جات اپنی پرامن سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام ذمہ داران اور کارکنان ایسے ہی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں منگل کے روز اپنے حتمی خطاب کے دوران باراک اوباما نے تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک سربراہ کانفرنس میں بھی دنیا کے رہنماؤں کو یکجا کیا جنہوں نے پناہگزینوں کی مدد کے لیے وعدے کیے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے صدر اوباما کچھ تاخیر سے پہنچے۔ جب وہ آخری کار پوڈیم پر پہنچے تو انہوں نے عالمی سطح پر درپیش چیلنجز کے حل میں تعاون کی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کی۔
And so I believe that at this moment we all face a choice.
We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration.
چنانچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ایک متبادل کا سامنا ہے. یا تو ہم تعاون اور یکجہتی کے بہتر نمونے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں یا ہم ایک ایسی دنیا میں پسپائی اختیار کر سکتے ہیں جو بری طرح منقسم ہے اور جہاں قوم اور قبیلے اور نسل اور مذہب کے قدیم خطوط پر آخرے کار تنازع موجود ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. ان چیلنجز میں سے ایک پناہ گزینوں کا عالمی بحران ہے. صدر نے عالمی لیڈروں کی ایک کانفرنس کی صدارت کی جس میں دنیا بھر کے پناہ گزینوں کی مدد اور دوبارہ آباد کاری کے لیے نئے وعدے کیے گئے. جنرل اسمبلی میں برطانوی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ تقریر کی.
We should be clear that there is nothing wrong with the desire to migrate for a better life and also that controlled, legal, safe economic migration brings benefits.
ہم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ بہتر زندگی کے لیے ہجرت کی خواہش میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ بھی کہ معاشی طور پر ایک محدود، جائز اور محفوظ ہجرت ہماری معیشتوں کے لیے فائدہ مند ہے. تاہم ملکوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں پر کنٹرول کر سکیں. ترکی میں 25 لاکھ شامی پناہ گزین موجود ہیں. تاہم صدر اردوان نے کہا کہ اگرچہ ترکی کو گزشتہ 6 برس میں بین الاقوامی امداد کے طور پر صرف 52.5 کروڑ ڈالر ملے ہیں، مگر وہ امداد جاری رکھے گا.
دنیا almayabilir, batı almayabilir.
The West may not, the rest of the world may not, but we will keep on admitting them in because we are human beings.
ہو سکتا ہے مغرب نہ کرے، باقی دنیا نہ کرے، مگر ہم انہیں اپنے ملک میں داخل کرتے رہیں گے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اس طرح کے جبر و ستم کی موجودگی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و ستم اور جبر سے بھاگنے والوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں. اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسد حکومت اور ان ممالک پر سخت تنقید کی جو شام کے تنازع کو ہوا دے رہے ہیں.
Many groups have killed many innocents, but none more so than the government of Syria.
بہت سے گروپ بہت سے بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، مگر اس قدر نہیں جتنا کہ اسد حکومت نے کیا ہے، جو آبادیوں پر مسلسل بم برسا رہی ہے اور ہزاروں زیر حراست لوگوں کو منظم طریقے سے ایذائیں دے رہی ہے. وہ طاقتور سرپرست جو جنگ کو مسلسل بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں. ان میٹنگز کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں کو سالانہ زہرانے میں آپس میں غیر رسمی گفتگو کا بھی موقع ملا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اگر شام کے بارے میں فائر بندی معاہدے کو قائم رکھنا ہے تو جنگی طیاروں کو ملک کے اہم حصوں پر پروازیں لازمی طور پر بند کر دینی چاہیے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ جنگ بندی کے عمل کو بحالی پر اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آگے بڑھتے ہوئے تمام طیارے جو ان اہم علاقوں میں پرواز کرتے ہیں فوری طور پر گراؤنڈ کر دینا چاہیے تاکہ صورتحال کو پرامن بنایا جائے اور انسانی ہمدردی کی امداد کو شدید ضرورت مندوں تک رسائی کا موقع دیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک موقع ہوگا کہ ہم اس امن عمل پر اعتماد کو بحال کر سکیں گے. کیری نے کہا کہ وہ روس پر زور دینا چاہتے ہیں کہ واشنگٹن ابھی بھی اس بحران کے سفارتی حل کا حامی ہے. امریکہ نے اسی اثنا میں مشرقی شام میں ایک امدادی قافلے پر اس حملے کا ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے جس میں 20 شہری اور شام کے ہلال احمر کا ایک کارکن مارے گئے تھے. صدر براک اوباما کے لیے سلامتی کے امور کے نائب مشیر بین روڈز کا کہنا تھا کہ تمام شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امدادی قافلے کو ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، اور چونکہ باغیوں کے پاس شام میں کوئی فضائی فورس نہیں، لہذا یہ حملہ شامی حکومت کی فورسز یا ان کی اتحادی روس نے کیا ہوگا. پیر کو حلب شہر کے مغرب میں ہونے والے اس حملے میں تقریباً 100 ٹن انتہائی ضروری خوراک اور ادویہ بھی برباد ہو گئیں. روسی اور شامی عہدیدار بدھ کے روز مل کر یہ تردید کر رہے ہیں کہ اس ہفتے حلب کے نزدیک امدادی قافلے پر انہوں نے کوئی فضائی حملہ کیا تھا، لیکن زندہ بچ جانے والے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے والے اصرار کر رہے ہیں کہ 31 ٹرکوں کے قافلے پر 20 میزائلوں اور گولوں کی بارش کی گئی. یہ میزائل یا تو جنگی طیاروں سے یا ہیلی کاپٹروں سے پھینکے گئے. یہ کاروائی 2 گھنٹے جاری رہی. امریکی عہدیداروں نے واشنگٹن میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جس وقت ان قافلوں پر حملہ ہوا عین اس وقت دو روسی ایس یو 24 جنگی طیارے فضا میں دیکھے گئے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کیا ہے، لیکن روس اور شامی حکومت کی وضاحت ان راہگیروں کے بیانات کے متضاد ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے بدھ کے روز ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان غیر متزلزل تعلقات کا اعادہ کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے علیحدہ ممکنہ طور پر یہ آخری ملاقات تھی، کیونکہ اوباما کی اپنی صدارتی مدت کے اختتامی مہینوں میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ آخری شرکت ہے۔ نیتن یاہو نے ایک حالیہ معاہدے پر صدر اوباما کا شکریہ ادا کیا، جس میں امریکہ نے اسرائیل کو 10 سال کے لیے 38 ارب ڈالر کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے، جو امریکہ کی طرف سے کسی غیر ملکی کے لیے سب سے بڑا فوجی معاہدہ ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ایک پارک میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر نے بتایا کہ پولیس ان مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی امریکیوں کے احتجاج کے بارے میں ان کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
عین اس مقام پر جہاں اقوام متحدہ میں 195 ممالک کے رہنما پورا ہفتہ موجود رہیں گے، ایک لاؤڈ اسپیکر پر یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ڈاگ ہمر شیلڈ پارک، جہاں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران پرامن مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ اس ہفتے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ایرانی امریکی اس پارک میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ دن ہے 1988 میں 30,000 سیاسی قیدیوں کی اجتماعی پھانسی کی برسی کا۔ انہوں نے یہ پیغام دینے کے لیے کہ پھانسیاں بند کرو، ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک مصنوعی مظاہرہ کیا۔ حالیہ مطالعوں سے ظاہر ہوا ہے کہ فی کس پھانسی دینے میں ایران چین کے اعداد و شمار سے تجاوز کر گیا ہے۔ علی رضا جعفر زادے نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران سے وابستہ ہیں۔
Unlike expectations in the West, not only things haven't improved, but things have actually deteriorated.
روحانی کہتے ہیں مغرب کی امیدوں کے برعکس نہ صرف حالات میں بہتری آئی ہے بلکہ حالات خراب بھی ہوئے ہیں۔ روحانی ایران کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ اعتدال پسند نہیں ہیں، اس کے برعکس وہ اپنے پیش رو سے زیادہ جابر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ ان کے صدر حسن روحانی نے، جنہوں نے چوکسی اور امید کی مہم چلائی تھی، 3 برس اپنے منصب پر فائز رہنے کے بعد مشرق وسطی اور انسانی حقوق کے سلسلے میں انتہائی ہولناک ریکارڈ قائم کیا ہے، جس میں 2,500 افراد کو پھانسی دینا بھی شامل ہے۔ ایرانی امریکی کمیونٹیز کی تنظیم کی شینی نریمان کہتی ہیں،
Always they talk about human rights and democracy and freedom, and this is something that we don't have in Iran. My people, Iranian people have
وہ ہمیشہ انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادی کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ایران میں ہم نہیں دیکھتے۔ میرے لوگ، ایرانی لوگ 37 برس سے جبر و ستم برداشت کر رہے ہیں، ہر سال ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایرانی امریکی کمیونٹیز کی تنظیم کی شیریں نریمان کے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک اور نیو جرسی میں بم کے حملوں کا مبینہ طور پر ارتکاب کرنے والے شخص کی گرفتاری کے بعد تحقیقاتی ادارے اس مشتبہ شخص کے خاندان سے متعلق مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ تازہ ترین تفتیش کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ٹینا ٹرنچ کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
پیر کے روز نیو جرسی میں رہامی اور پولیس کے مابین فائرنگ کے تبادلے کے بعد افغان نژاد 28 سالہ رہامی پر اقدام قتل کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں رہامی سمیت 2 پولیس افسر زخمی ہوئے تھے۔ منگل کے روز امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے 2014 میں اس وقت رہامی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا تھا جب اس کے والد نے ایف بی آئی کے عہدیداروں کو بتایا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کے انتہا پسندوں کے ساتھ ممکنہ رابطے پر تشویش ہے۔ اس خبر کے بعد صحافی رہامی کے والد سے ہر طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ یہ آواز تھی ایک صحافی کی جو رہامی کے والد سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے ایف بی آئی سے بات کی تھی۔ اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا ملک سے باہر دہشت گردی میں ملوث ہے. رحامی کے والد نے اس کا جواب ہاں میں دیا. صحافی کے اس سوال کے جواب میں کہ ایف بی آئی نے جواب میں کیا کہا، رحامی کے والد نے بتایا کہ ایف بی آئی نے کچھ نہیں کیا. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اس نے نوجوان رحامی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا تھا، تاہم انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جو مزید تحقیقات کے متقاضی ہوں. ہفتے کی رات نیو یارک میں جس مقام پر بم کا دھماکہ ہوا تھا اور جس میں 29 افراد زخمی ہوئے تھے، وہاں پر نصب کیمروں کے ذریعے رحامی کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. رحامی ہفتے کی صبح نیو جرسی میں ایک کوڑے دان میں ہونے والے بم دھماکے میں بھی ملوث بتائی جاتے ہیں. کئی برس قبل رحامی نے افغانستان اور پاکستان کا سفر کیا تھا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب رحامی کو حراست میں لیا گیا تو اس کے پاس سے ایک نوٹ بک ملی ہے جس میں انتہا پسندی سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس نوٹ بک میں امریکہ میں پیدا ہونے والے ایک مذہبی رہنما انوار الاولاکی کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو 2011 میں یمن میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. رحامی کے گھر کے قریب واقع ایک مسجد کے امام علی جبار نے رحامی کے والد کو ایک دیندار شخص قرار دیا. میں اس کے والد کو جانتا ہوں، وہ ایک مذہبی شخص ہے. امام علی جبار نے بتایا کہ دہشت گردی کے ان واقعات نے کمیونٹی میں ان کے بطور ایک مذہبی رہنما کے کردار کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے. یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. اب آپ نے سیاسی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، آپ نے ذرائع ابلاغ کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. ایک دفعہ پھر امام علی جبار کے الفاظ. ہم اکثر خاندانوں کو جانتے ہیں، اب ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم ان کے بچوں کے بارے میں بھی معلومات رکھیں. امام علی جبار نے مزید بتایا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام کے مطابق ایک فرد کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب تجارتی نمائندے مائیکل ڈیلینی نے حال ہی میں ایک وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا. اسلام آباد میں انہوں نے امریکہ پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے یعنی ٹیفا کے بارے میں پاکستانی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. اس فریم ورک پر عمل درآمد جاری ہے. وزارت تجارت کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور زیر بحث آئے، جس میں امریکہ میں پاکستانی مصنوعات کی وسیع تر رسائی، دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری رابطوں کا فروغ اور املاک دانش جیسے موضوعات کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے اس مشترکہ منصوبے کی پیش رفت بھی بات چیت دی گئی، جس پر اکتوبر سن 2015 میں وزیر اعظم نواز شریف کے امریکی دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا تھا. مسٹر ڈیلینی نے پاکستانی حکومت کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. ان ملاقاتوں میں امریکہ کے نائب تجارتی نمائندے نے بڑی صراحت سے کہا کہ امریکہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے. امریکہ پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا بنیادی ذریعہ ہے. سن 2015 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم 5.5 ارب سے تجاوز کر گیا تھا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیفا معاہدہ ایسا دائرہ کار اور اصول فراہم کرتا ہے جس کے تحت دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. نائب تجارتی نمائندے نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ ملتا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے 5 سالہ ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں. امریکہ پاکستان کی خوشحالی کو علاقے اور اپنے لیے بہت بہتر تصور کرتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with...
میں ایک ایسے سیارے پر جہاں کچھ بھی نہیں اگتا پانی بناؤں گا اور خوراک اگاؤں گا۔ فلم ساز اور فلم سٹار میٹ ڈیمن کی تازہ ترین فلم دی مارشین مریخ کے موضوع پر بنائی گئی ہے، جس میں اس نے ایک ایسے خلاباز کا کردار ادا کیا تھا جو اس سرخ سیارے میں پھنس جاتا ہے۔ وہ انتہائی مشکل ماحول اور حالات میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے۔ وہاں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو کیمیائی طریقے سے ملا کر اس سے پانی بنانا تھا، لیکن آج سرخ سیارے میں فی الوقت مایا شکل میں پانی موجود ہے، اور اس سرخ سیارے پر 2012 سے جغرافیائی تجزیے کا کام کرنے والے سائنسی روبوٹ کیوریوسٹی کے اکٹھے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں پانی کی موجودگی کا سلسلہ زمانہ قدیم تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک خلائی راکٹ کے ذریعے کیوریوسٹی کو مریخ کی سطح پر اتارے جانے کے بعد اسے 140 کلومیٹر چوڑی ایک کھائی گیل کریٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے مرکز میں ایک 5 کلومیٹر بلند پہاڑ موجود ہے۔ سائنسی جریدے جرنل سائنس میں مشینی روبوٹ سے حاصل ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار پر ایک نیا مطالعاتی تجزیہ شائع ہوا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف یوٹا میں جیولوجی کے پروفیسر میجوری چین نے تحقیق پر مبنی اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔
We look for clues in the rock records that tell us that water has been there by some of the structures.
ہم نے اس بارے میں سراغ لگانے کے لیے چٹانوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی کہ اس کی کچھ پرتوں یا ان مختلف قسم کے پتھروں میں کبھی پانی موجود رہا ہے، اور اس طرح یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی جاسوس کسی واقعے کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے ہوا تھا کڑیاں جوڑنے کے لیے مختلف اشارے تلاش کرتا ہے۔ مریخ کی کھائی گیل کریٹر میں بطور خاص دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ اس میں موجود چٹانوں کی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر دلدلی مواد کے جمنے سے وجود میں آئی تھیں۔
And generally when we have these nice layers, those are often laid down by water.
اور عمومی طور پر جب ہمارے پاس اسی طرح کی نازک پرتیں ہوتی ہیں تو وہ اکثر اوقات پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ امکان موجود تھا کہ یہ چیز ماضی کے دور میں مریخ کی سطح پر پانی کی موجودگی کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مطالعاتی تحقیق کے مطابق مریخ کی چٹانوں کے بننے کی تاریخ 3 ارب 60 کروڑ سے 3 ارب 20 کروڑ برسوں کے درمیان ہے، جبکہ اوپر کی پرتوں کی عمر اس سے کم ہے۔ اگر ان کا موازنہ زمین سے کیا جائے تو زمین 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ سائنسدان مریخ کی کھائی کی تصویروں میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کسی جھیل کی تہہ اور زیر زمین پانی کے ایک وسیع تر نیٹ ورک کے شواہد ہیں۔ روبوٹک مشینی گاڑی روور سے حاصل شدہ کچھ دوسری معلومات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہاں کچھ دوسری مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں جو جھیل کو پانی فراہم کرتی تھیں، مثلاً دریا جو اپنے ساتھ دلدلی مواد اور تلچٹ لاتے تھے، اور ڈیلٹائی علاقے جہاں درحقیقت کچھ دلدلی مواد اور پھر کچھ ٹھہرا ہوا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور یہ جھیل جہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ دلدلی مواد زیادہ بہتر حالات کے تحت اکٹھا ہوا ہو۔ پروفیسر چین کا کہنا ہے کہ مطالعاتی رپورٹ مریخ پر کھڑے ہوئے اور بہنے والے پانی کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے جو آج سرخ سیارے کی سطح پر باقی نہیں ہے، اور یہ روبوٹ ان سائنسدانوں کے لیے ایک نظام کار وضع کرتی ہے جو قدیم زمانے کے مریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تاریخی کڑیاں جوڑنے سے ہمارے سامنے درحقیقت اس بارے میں ایک کہیں زیادہ مکمل تصویر بنتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک طرح سے ہمیں ادھر ادھر سے اس بارے میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے رہے ہیں، لیکن اب ہم واقعتاً ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک کہیں زیادہ بڑی کہانی کی شکل دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ 2020 میں مریخ کے لیے ایک دو طرفہ سفر کی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس مہم میں شامل ایک نیا سائنسی روبوٹ مریخ کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں کو شناخت کرے گا، انہیں منتخب کرے گا اور مستقبل کے کسی خلائی مشن میں زمین پر واپس لانے کے لیے ان کا ذخیرہ کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔